آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بن ابی سلط کے شعر جو ہیں وہ سنتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اور سناؤ اور سناؤ، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اپریشیٹ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اس کا دل مومن ہے لیکن اس کی زبان کافر. بہرحال یہ تھا خلاصہ ساری بات کا کہ جب بھی کوئی چیز جس کا سورس وحی الہی ہو کسی اوتھینٹک ذریعے سے، صحیح ذریعے سے ہم تک پہنچے، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو آمن نہ و صدق نہ کہیں. اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی انسان کتنی بڑی لیبورٹری میں بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہو، اگر اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو ماننے کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد تبدیل بھی ہو سکتی. انسانی نظریات ہمیشہ تبدیل ہوتے رہے، وحی الہی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے دین نے ہی دراصل سائنس کی راہیں کھولی، انکریج کیا. ورنہ یہود و نصارہ کے پاس جو دین تھا وہ تو اس بنیاد پر کسی کو سوچنے کا حق ہی نہیں دیتے تھے. ہمارا دین عقل استعمال کرنے کو انکریج کرتا ہے، کرو استعمال عقل، لیکن یہ اجازت نہیں دیتا کہ عقل کی بنیاد پر دین کو رد کر دو یا دین کو پیچھے چھوڑ دو. اسی لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ان کو ملے گی جو غیب کو مانیں گے. غیب کو ماننا کیوں ضروری ہے یہ بتائیے مجھے، غیب پر ایمان کیوں ضروری؟ جی آپ جی. کچھ چیزیں انسان کے حواس میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حواس چھوٹے ہیں، انسان کی عقل اور اس کے ذرائع سب محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، وہ پوری طرح حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں کچھ دور تک ہماری نگاہ دیکھ سکتی، اس کے بعد دیکھ ہی نہیں سکتی. مثلا دن کی روشنی میں ہم کو ستارے نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ ہیں. پہلے زمانے میں لوگ کیا سمجھتے تھے کہ رات کو وہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ چلے نہیں جاتے، وہ وہیں ہوتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے کیونکہ روشنی زیادہ ہو گئی. اسی طرح کچھ دور کی آواز ہم نہیں سن سکتے، ہمارے مقابلے میں کچھ جانور زیادہ بہتر سنتے ہیں. ایک حد سے زیادہ ہم سوچ نہیں سکتے، وہاں جا کر عقل جواب دے جاتی. ایون یہ کہ جو ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ایک خاص انداز سے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں. مثلاً اتنی دور بیٹھ کر اگر میں کوئی چیز اٹھاؤں اور آپ کے سامنے رکھوں تو آپ میں سے مختلف لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے دیں گے. کوئی اس کو کتاب کہے گا، کوئی ڈائری کہے گا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، اور اپنے ماحول سے، اپنی بیک گراؤنڈ سے بسا اوقات جان نہیں چھڑا سکتا، اس پرسپیکٹو، خاص پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ بیٹھے ہیں، چیزیں آپ کو اور طرح نظر آ رہی ہیں. اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو سین بدل جائے گا نا، اور اگر آپ اس طرف کو منہ کر لیں اپنی جدھر آپ کی بیک ہے تو پھر کیا ہوگا، سین بالکل مختلف ہو جائے گا. ہماری محدودیت اتنی ہے کہ ہم پیچھے کی چیز کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے اور سامنے کی بھی ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے. آپ کہیں گے نہیں کیا مشکل ہے، بڑی بڑی دوربینیں ایجاد ہو چکی، مائکروسکوپ موجود ہیں. کیا مائکروسکوپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کے قابل ہیں؟ نہیں، کیونکہ ابھی تک خود سائنسدان اعتراف کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں فضا میں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھ نہیں پائے کہ وہ دراصل کیا ہے. مثلا بلیک ہولز کے بارے میں طرح طرح کے نظریات ہیں لیکن اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں. عموماً ہم چیز کو ایز اٹ از نہیں دیکھ پاتے، اس میں اس کو دیکھنے میں ہماری اپنی ذات اور بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی. بہت سی چیزیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے, لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی, کچھ اور ہوتا ہے, اس کی اصلیت کچھ اور ہوتی ہے. انسان بہت سی کمزوریوں کے ساتھ ہے. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا. خلق الانسان من عجل, جلد بازی ہے اس کے اندر. ضعیف صرف اس معنی میں نہیں کہ وہ دیکھتا ایک محدود جگہ تک ہے یا اس سے آگے, ضعیف اس معنی میں ہے کہ وہ خود کو اپنے جذبات, احساسات, نفرت, محبت, غم, غصے, تعصب, اس سے بسا اوقات الگ نہیں کر سکتا. یہ چیزیں اس کے ساتھ رہتی. یعنی اس کے فیصلوں میں اور وحی الہی کی طرف سے آنے والے علم میں پھر فرق رہتا ہے. یہ آخری بات میری سمجھ میں آئی آپ کیا کہا ہے میں؟ یعنی جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی پھر کس پہ آ جاتا ہے؟ قیاس پہ آ جاتا ہے, اندازوں پہ آ جاتا ہے. اور اندازے سے کوئی بات بھی بالکل 100% حقیقت نہیں ہو سکتی. اور پھر انسان اپنے جذبات کو خود سے الگ نہیں کر سکتا, ہر وقت تعصب کو نہیں ہٹا سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں سائنسدانوں کے علم اور مشاہدے میں آتی ہیں لیکن وہ دنیا کے سامنے نہیں لاتے. کیوں نہیں لاتے؟ تعصب کی بنا پر. بسا اوقات اپنی کسی وہ چیز خود اپنے خلاف جاتی, خواہشات کی بنا پر, کہ اگر اس چیز کو مان لیا. ایک مشہور سائنٹسٹ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ چیز جو تم نے ڈسکور کی ہے تو 1400 سال پہلے قرآن میں ریویل کر دی گئی, اس نے کہا واقعی پہلے تو مانا نہیں, لیکن جب اس کو دکھایا گیا تو اس نے کہا ہاں پھر یہ کوئی الہامی کتاب ہی ہوگی, کسی انسان کے پاس تو 1400 سال پہلے یہ علم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں پہلا شخص ہوں جس نے یہ سب کچھ ڈسکور کیا. تو جب اسے کہا گیا کہ اگر آپ واقعی مانتے ہیں کہ قرآن الہامی کتاب ہے تو پھر آپ مسلمان ہو جائیں, تو اس نے کہا تھا نہیں, آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبل ود مائی اون ریلیجن. تو یہ تعصب ہے نا. تو انسانی فیصلوں میں تعصب شامل ہوتا ہے, نفرتیں, محبتیں, فائدے, نقصان. اچھا, اللہ تعالیٰ جب کوئی قانون ہم کو دیتے ہیں تو وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں یہ اس کی زد کس کے خلاف پڑے گی اور یہ کس کو فائدہ دے گا. جب وہ ہمارے لیے کوئی قانون بناتے ہیں, مثلاً اس نے ہماری زندگی بنائی اور موت بنائی, جب موت کا فیصلہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس کو کیا نقصان ہوگا اس شخص کی موت سے. اس سے تو ہزاروں لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں, لہٰذا اس کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے, ہمیشہ ہی زندہ رہنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا نا. اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ فلاں انسان کو ابھی مرنا چاہیے کہ نہیں, تو وہ کیا کہے گا؟ ابھی نہیں مرنا چاہیے. اچھا, اسی طرح بعض اوقات کو ہم سوچتے ہیں فلاں انسان کو تو اب مر ہی جانا چاہیے کیونکہ اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن دین کیا کہتا ہے؟ نہیں, تم نہیں مار سکتے اس کو, ابھی جینا ہے. تو ہماری عقل تو کچھ بتاتی اور دین کچھ اور بتاتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا, عقل کہتی ہے کہ مال سمیٹو, دین کیا بتاتا ہے؟ خرچ کرو. کیونکہ ہدایت کے لیے جو تیسری بیسک کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. اچھا چلیے ایک ایک کوالٹی کو دیکھ لیتے ہیں. نماز پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی. تقوی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان بالغیب, اور ایمان بالغیب کے بعد نماز پڑھنا. اچھا, عقل کیا کہتی ہے نماز کے وقت؟ مثلا ہم جب یہاں نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی عقل یہ بتاتی ہے کہ دیکھو دیر ہو جائے گی, 5 منٹ اور کھڑے ہوئے یہاں, تو چلو گھر چلتے ہیں. اچھا, گھر پہنچتے ہیں تو عقل اور خواہشات, چلے اس وقت عقل تھوڑی سی پیچھے چلے تو خواہشات کیا کہتی ہے؟ اچھا پہلے کھانا کھا لو پھر زیادہ اچھی نماز پڑھی جائے. تو کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر کیا خواہش یا طلب ہوتی ہے؟ کہ ذرا سا آرام فرما لیں. تو پھر ابھی تو اتنا دوپہر ہے, ابھی ہو جائے گا, پڑھ لیں گے اٹھ کر. پھر جب وہ, پھر آپ اپنے اوپر رحم فرمانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں سارے دن سے ہم تھکے ہارے ہیں, کیا ہوا اگر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اس لیے اگر تاخیر سے بھی نماز پڑھی تو خیر ہے, اور نہ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں. ہماری عقل اور خواہشات تو ہم کو یہاں تک لا پہنچاتی ہیں کہ ایک بڑے سے بڑے فرض کو بھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. لیکن دین کیا کہتے ہیں؟ وحی الہی کیا کہتی ہے؟ تھکے ہو یا آکے ہو یا کچھ بھی ہے پڑھو. اچھا مما رزقناہم ينفقون، ہم کیا عقل کیا کہتی ہے؟ دو تمہارے جیب سے 10 روپے گئے تو تم کو تو نقصان ہوگا. دین کیا بتاتا ہے؟ نہیں، 10 کے تم کو 1000 ملیں گے یا اس سے بھی 700 ملیں گے. 1 کے 700 ملیں گے تو 10 کے تو پھر اس سے زیادہ ہو گئے نا. اب آپ اگر عقل کو مانتے ہیں تو عقل تو آپ کو ایک دمڑی بھی خرچ نہیں کرنے دے گی. تو آپ کب خرچ کر سکتے ہیں؟ جب آپ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں. پھر اسی طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں بھی اگر عقل اور دل کو دیکھا جائے تو وہ کیا کہتی ہے؟ کیوں مانتے ہو؟ ما انزل الیک، پھنس جاؤ گے، نہ مانو تو جان چھوٹ جائے گی. حالانکہ یہ بھی ایک دھوکا ہے. اچھا عقل دھوکا کھا سکتی ہے نا، بہت دفعہ عقل دھوکا کھاتی ہے. ہم ایک بات کا فائدہ سمجھ کے وہ کر لیتے ہیں اور اسی میں نقصان نکل آتا ہے. اچھا پھر کیا ہے اگلی کوالٹی؟ کیا ہے؟ وہ بالآخرتی ہم یوکن. عقل کیا کہتی؟ جیسے بہت سے دہریوں نے کہا، قرآن نے بار بار کوٹ کیا، تمہاری زندگی کچھ نہیں، بس جو یہیں جینا اور مرنا ہے. اور وحی الہی کیا کہتی؟ کہ نہیں، جس رب نے اب پیدا کر لیا وہ پھر بھی پیدا کرے گا. تو فرق ہو گیا نا. اچھا آخر میں کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت پر کون ہوئے پھر؟ جو ان کوالٹیز کو اپنائیں اور عقل کو پیچھے کر دیں، خواہشات کو پیچھے کر دیں اور یہ کام کر کے آئیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے. لیکن جو لوگ نہ مانے ان کو کیا کہا گیا؟ ان الذین کفروا، ان کے لیے کیا؟ سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. ان کے پھر دل کیا ہوتے ہیں؟ بحث ہو جاتے ہیں، خواہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سٹیمپ کر دیا، نہ کچھ اندر جائے گا نہ باہر نکلے گا، نہ یہ سمجھیں گے نہ خیر پھوٹے گا. وہ اللہ سم ہے، وہ اللہ ابسار، تین چیزیں ہوتی ہیں ختم میں، یہی تین سورسز، آنکھ کان اور دل، ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع یہ. اگر یہ تینوں بند ہو جائیں تو ہدایت نہیں ملتی. سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. نتیجہ ان کا کیا ہے؟ وہاں کیا تھا؟ اولئک ھم المفلحون، اور یہ کیا ہے؟ لہم عذاب الیم. لیکن کچھ لوگ جو عقل ہی کو فالو کرتے ہوئے ایک بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں، ادھر بھی خوش رکھتے ہیں ادھر بھی رکھتے ہیں، وہ فائدے بھی اٹھاتے ہیں جو کفر والے اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں جو ایمان والے اٹھاتے ہیں. انہوں نے عقل کا استعمال کچھ زیادہ ہی کیا، یہ زیادہ ہی عقل مند بنے، اور اس عقل مندی نے کیا صفت پیدا کر دی ان کے اندر؟ منافقت کی. منافقت کیونکہ منافق وحی الہی کو نہیں مانتا، کس کو مانتا ہے؟ خواہشات کو اور عقل کو. جس چیز میں فائدہ نظر آئے وہ کر لو، جہاں نقصان ہو وہاں دین چھوڑ دو. ہم کس دین پر ہیں؟ اپنا بھی جائزہ لے لیں، جو دل کو لگے بات مان لو، جو عقل میں سمجھ آ جائے وہ مان لو، اور جو نہیں سمجھ میں آتی، جو نہیں فائدے کی لگتی، چاہے وہ کتنی ہی صاف ستھری کھری اور بار بار کیوں نہ کہی گئی ہو، اس کو کرنے کی نہیں ضرورت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہ بھی کس نے بتایا؟ یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے؟ وحی الہی کا. وہ تو بتاتا ہے ہاں ہے غفور الرحیم، لیا وہیں سے ہم نے، لیکن اس سے پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم نے وہ پہلے والا حصہ ہٹا کے صرف خواہشات والا حصہ لے لیا. پھر بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، لیکن دین میں سے بھی یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. ایسے لوگ دراصل دین نہیں اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. اللہ کی رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر دوسری چیز سے دستبردار ہو جائیں، کمپلیٹ سبمیشن، کوئی نقصان ہو، کوئی فائدہ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ، کمپلیٹ سبمیشن۔ آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، ہم نے تصدیق کی، ہم مان گئے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے اسلام کا؟ سپرد کرنا، حوالے کرنا، دے ڈالنا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی مال اور جانیں خرید لی، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ، سورس کیا ہے؟ سونا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کا شوق رکھنے والا سو نہیں سکتا، وہ جگا کے رکھتا ہے خود کو، اور جہنم سے ڈرنے والا بھی نہیں سو سکتا۔ یہ جو حدیث آپ نے فرمائی، یہ صرف رات کے سونے کی بات ہے، یہ دوپہر کے قیلولے کی بات ہے کہ وہ نہیں سوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو رہا ہے، اور جنت سے زیادہ عمدہ چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا سو رہا ہے۔ عقل کا سب سے پہلا استعمال کس نے کیا تھا؟ وحی الہی کو رد کرنے کے لیے۔ جی ہاں، ابلیس نے سب سے پہلے، اس نے حکم الہی کا انکار کیا تھا، کس کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ عقل کی تابعداری کے لیے۔ اس نے ریزننگ کی تھی وحی الہی کو جھٹلانے کے لیے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا انا خیر منہ، اور اس کی ریزن کیا دی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، یہ ہے وجہ، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، واقعی وہ آگ سے بنا تھا اور آدم مٹی سے تھے۔ لیکن اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی عقل کو عمل کی بنیاد بنایا، نتیجتاً کہاں جا پہنچا؟ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں۔ اس ساری گفتگو سے مراد یہ نہیں کہ عقل کوئی بیکار چیز ہے یا ناپسندیدہ ہے یا استعمال نہ کریں۔ جب عقل اور وحی میں کنٹرڈکشن ہو، تو عقل کو سرنڈر کر دیں، سبمٹ کر دیں، اور وحی الہی کو قبول کر لیں، بس۔ کل میں یہ چارٹ جو ہے، میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو چن لیا، یہ چنے ہوئے لوگوں کا نقشہ ہے، کہ یہ آدم ہیں، یہ ادریس ہیں، یہ نوح ہیں، پھر یہ ہیں، پھر ان کی اور اولادیں بھی لکھی ہوئی نا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں، یافث، سام اور حام، کسی ایک کو بھی نبوت نہیں ملی، پھر ان کی اولاد میں آگے جا کر نبوت ملتی ہے۔ پھر میں دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے، جی، دو کو نبوت ملی، اسماعیل اور اسحاق۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ان کی اولاد میں سے براہ راست نبوت نہیں، جبکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور پھر یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، جن میں سے کس کو نبوت ملی؟ یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ ریڈ مارک کیے ہوئے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ سب پڑھو اور یہ دیکھو کہ جن کے اوپر ریڈ مارک ہے، یہ سب پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے چن لیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ باپ تو ایک ہے، اس کو چن لیا، ان کو نہیں چنا۔ جسے چاہے چن لے، اسے کوئی جھگڑ نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان سب چنے ہوئے میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے. سورۃ مریم میں جیسے ان کا ذکر کیا گیا, مثلا آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے اندر کیا خصوصیت تھی, صادق الوعد ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں, جی ہاں, ہر ایک کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آئے گا. یوسف علیہ السلام کا صبر آپ وہ دیکھیے جو کچھ ان کی خصوصیات ہیں, پھر ایوب علیہ السلام کا صبر ہے, پھر انسانیت کی تاریخ میں. جی ہاں بالکل, عقل کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے تو بہت پسندیدہ ہے, ریکمینڈڈ ہے, اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ ریشنل تھنکنگ میں سب سے پہلے تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے, اور وہ اللہ کی پسندیدہ ترین ہستی تھے, جبکہ شیطان نے بھی عقل کا استعمال کیا تھا. تو وہ عقل جو انسان کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے وہ عبادت ہے. ایک روایت میں آتا نا, تفکر ساعت خیر من عبادتی ستین عام. ایک لمحے کا تفکر, عقل کا استعمال 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کہ وہ لمحہ جس میں غور کر کے انسان اللہ کو پا لیتا ہے, بسا اوقات بہت سے نفل پڑھ کے بھی اور نہیں پا پاتا کیونکہ اس کے اندر وہ خشوع نہیں. سنت علماء کرام کی نظر میں, عام علماء, اور ان میں صرف یہاں بر صغیر پاک و ہند کے ایک دو علماء کو کوٹ کر کے پھر آگے بات چلے گی. سنت پر عمل کیوں ضروری ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کے بارے میں مولانا محمود الحسن صاحب, جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا ہے, یہ دیوبند کے عالم ہیں. یہ ایک کتاب ہے احسن القرآن, اس کے پیج 147 پر لکھتے ہیں, کلام صحابی اگر مخالف حدیث ہو اور تاویل کی بھی گنجائش نہ ہو تو اس کو ترک کرنا چاہیے, اور فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مذہب قرار دینا چاہیے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل سامنے آئے اور دوسری طرف کسی صحابی کا کوئی قول آئے تو دونوں میں سے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو. مولانا مرتضی حسن صاحب, یہ بھی دیوبند کے عالم ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ نبی مقتدا اور مطاع ہو کر آتا ہے. مقتدا یعنی جس کی اقتداء کی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے. ہم نے کوئی رسول جو بھیجا, کس لیے بھیجا؟ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے, اس کا قول اور فعل امت کے لیے حجت اور دلیل اور مشعل ہدایت ہے. اگر وہ بھی غلط کاریوں میں مبتلا ہو اور اس کا قدم راہ راست پر نہ پڑے تو واجب الاتباع نہیں ہو سکتا. واجب الاتباع اسی کا قول اور فعل ہو سکتا ہے جس میں غلطی کا احتمال تک باقی نہ رہے. یعنی کس کی بات مانی جائے گی؟ جو معصوم ہو, جس میں غلطی نہ ہو, ورنہ جس قول اور فعل میں غلطی اور ثواب کا احتمال ہو اس کو واجب الاتباع کون حق پرست کہہ سکتا ہے؟ نیز اسی کتاب کے پیج 43 میں آپ فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ حدیث حجت ہے, دلیل ہے, کلام شارع علیہ السلام ہے. اس بنا پر حدیث اور فقہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. وہ کلام نبی ہے اور یہ کلام امتی ہے. یعنی کسی بھی عالم کی رائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک کو کیوں لینا ہے، ایک کو پریفر کیوں کرنا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ کلام نبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے؟ وحی الہی. اور اس کے برعکس خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی رائے کلام امتی ہے، امت کے کسی انسان کا کلام ہے. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن امت کے علماء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں. آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے امام نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہر گناہ سے پاک ہوں یا ہر غلطی سے پاک ہوں، میں بھول چوک سے پاک ہوں. نہیں، خواہ کوئی کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، بہرحال وہ انسان ہے، وہ نبی کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا. کسی اور کی اطاعت کا ایسا حکم پورے قرآن میں نہیں ملتا جیسا حکم انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا ملتا ہے. مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، جن کی یہ کتاب تعلیم الاسلام بہت مشہور چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ کہتے ہیں، خدائے عز و جل کے کلام بلاغت اور احادیث سے اچھی طرح واضح ہے کہ اہل اسلام کا اولین فرض یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اعمال اور افعال میں پیش نظر رکھیں اور انہی کو اپنا حقیقی رہبر و رہنما سمجھیں اور اپنی نجات اخروی اور حیات ابدی کو انہی کے اتباع میں منحصر جانیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت کے متعلق ہمیں ایسی کامل اور مکمل تعلیم دی جس کی نظیر صفحات تاریخ میں نہیں مل سکتی. معاش و معاد، شادی اور غمی، تجارت و حرفت، تمدن و خلوت، غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں اصول کلیہ یا مسائل جزئیہ تعلیم نہ دیے ہوں. یہ ان کی کتاب ہے، رسالہ دلیل الخیرات فی ترک المنکرات، صفحہ 1 اور 2. اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جن کی کتاب ہے مشہور بہشتی زیور، وہ اس میں کہتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن اور حدیث میں بندوں کو بتا دی، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں، ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں، بدعت بہت بڑا گناہ ہے. تو آج ہم بدعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ بدعت کیا ہوتی. یہ لفظ تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا. بدعت کا لفظ سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. بدعت کا لفظ بے دال عین سے ہے، بدعا، کوئی چیز ایجاد کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو. یعنی اس سے پہلے کسی اور نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی تھی. یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے، نئی چیز ایجاد کرنا. شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہ ہو. عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. خیر الحدیث کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، یعنی اس کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور بہترین ہدایت، خیر الہدی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یعنی جو طریقہ آپ نے بتایا ہے، جو راستہ آپ نے دکھایا ہے. اور بدترین کام، شر الامور، بدترین کام کیا ہے؟ دین میں نئی بات ایجاد کرنا. اور ہر بدعت یعنی نئی ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے. عن الارباز بن ساریہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رواہ ابن ماجہ. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. بدعت کی مذمت، ذم البدع. تمام بدعات سراسر گمراہی ہیں. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم خلاف سنت ہے. عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. کل بدعۃ، کل کا لفظ جو ہے یہ عام ہے،